رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سجدے میں سر ہو چشمیوں اشک بار ہو سجدے میں سر ہو چشمیوں اشک بار ہو رحمت کا تیری سر
ہر ایک ہر ایک گناہ سے مجھے یار فرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یار فرار ہو، یک لمحہ آسیوں میں نہ میرا شمار ہو، جدر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری یا رب فدا ہو تجھ سے اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ
ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد، جیسے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بزرگوں کا قول ہے کہ دو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتی ہیں، ایک تو رزق کی فکر اور دوسرا لوگ کیا کہیں گے۔ زیادہ تر بیماریاں اور امراض اور گناہوں کی عادتیں اور برے برے کام اور جھگڑے اور فساد اور ناچاقیاں اور تنگیاں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں، ان سب کی وجہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ مرض کیا مردوں میں کیا عورتوں میں، دونوں میں عام ہے لیکن عورتوں میں کچھ زیادہ ہے، اس لیے کہ مرد تو اپنے کمانے کھانے کی فکر میں رہتے ہیں، معاش کی فکر میں رہتے ہیں، اور عورتیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اکثر آج کل تو ٹیلی فون اور واٹس ایپ کی سہولتیں مل گئی ہیں، اور پیکج کی سہولت نے اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ یہ پیکج لینے کے بعد اپنے وقت کو مفت میں گنواتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ منٹ ہمارے فری ہیں۔ اللہ کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایک منٹ نہیں بلکہ ایک ایک سیکنڈ نہیں بلکہ ایک ایک لمحہ ہمارا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ یہ فری منٹ ہمارے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، ایک تو یہ کہ اپنے اوقات کو ہم نے فارغ ہی کیوں سمجھا کہ مفت میں کوئی چیز دے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سرما ہدیہ کیا تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اس کے اجزاء مجھ کو بتلا دو کہ اس میں کیا کون کون سے اجزاء ہیں، تو میں اپنے طبیب کو دکھلاؤں گا بتاؤں گا، اگر وہ کہے گا کہ تمہارے لیے مناسب ہے تو میں استعمال کر لوں گا۔ تو وہ ناراض ہوا ہدیہ دینے والا، کہنے لگا کہ میں نے تو مفت میں ہدیہ دیا ہے آپ کو، آپ اتنے نخرے کیوں کر رہے ہیں؟ تو حکیم الامت نے فرمایا کہ تمہارا سرما تو میرے لیے مفت کا ہے لیکن میری آنکھ مفت کی نہیں ہے۔ تو کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے۔ محبت کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا امتحان ہے اس دنیا کا ہر لمحہ، یہ فری منٹ میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ منٹ تو فری کے ہیں لیکن ہمارے اوقات فری کے نہیں ہیں۔ ہماری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اس وقت کی نعمت کے ایک ایک لمحہ ہمارا بے حد قیمتی ہے۔ مثلا اگر ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں تو یہ ایک منٹ کے اندر کم از کم ہم کچھ نہیں تو 15-20 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس منٹ کو فری منٹ کے چکر میں کہ ہمارے منٹ, اور بعض لوگ تو پیکج میں 1000 منٹ باقی ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ 1000 منٹ بھی ہم کسی طرح کچھ نہ کچھ بات کر کے اس کو ختم کر دیں تاکہ یہ منٹ ہمارے ضائع نہ ہو جائیں, لیکن اپنے اوقات کو ضائع کرنے کا انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ زبان, یہ دل, یہ وقت, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کے لیے دیے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے لیے دیے ہیں. یہ جو ہم کھاتے پیتے اور کپڑا پہنتے اور جو دوسری نعمتیں استعمال کرتے ہیں, یہ در حقیقت ضروریات ہیں ہماری, کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ضروریات زندگی وہ ہیں جس کے بغیر ہم زندہ نہ رہ سکیں اور شرعی طریقے سے زندگی نہ گزار سکیں, وہ ضروری ہے. تو یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں, مقصود تو نہیں ہے. مقصود ہمارا اللہ کو یاد کرنا, کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. اور کثرت کے کیا معنی ہے کہ کثرت سے کیسے یاد کریں, کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی کبھی دل پہ صبر کرنا اور کبھی دل سے شکر کرنا, اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اور گناہوں کے تقاضے یا نیکیوں پر سستی پہ صبر کرنا, جبر کرنا, اپنے نفس کو پابند بنانا شرعی احکامات کے, اور گناہوں کے تقاضے سے بچنے میں پوری کوشش کرنا, اپنے نفس پر جبر کر کے ان گناہوں سے بچ جانا. تو یہ ہے ہماری محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے فرض کی ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اس بات پر محنت کریں کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں. زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے والے اوقات کو بجائے ہم قیمتی بنانے کے, ہم ان ٹیلی فونوں میں اور واٹس ایپ میں اور ادھر ادھر کی گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں. تو ان اوقات کی حقیقت یہی ہے کہ ان کو اللہ پر فدا کرنا چاہیے, گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے. بس تھوڑے دن کی بات ہے, پھر جنت تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے ہی دیں گے. اور جنت میں قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ہے کہ جنت میں, جنت ایسی پر مکان چیز ہے, پر نعمتوں سے پر ہے, ایک نعمتوں کا ایک جہان ہے. جیسے آج ہی دل میں ایک مثال آئی کہ بڑا, بہت بڑا شاپنگ مال ہوتا ہے تو آدمی اس میں جاتا ہے. میں تو خیر پناہ مانگتا ہوں, میں ترغیب نہیں دے رہا شاپنگ مال کی, کیونکہ جو لوگ شاپنگ مال میں جانے کے عادی ہیں تو ان کو جو ہے سخت پریشانی کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ ایمان کا خطرہ رہتا ہے وہاں, اب تو بہت بے پردگی اور بے حیائی بھی ہونے لگی ہے. ایک بے پردگی ہے, ایک اوپر سے بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اتنی کثرت کے ساتھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں, تو لے تو سکتا نہیں, تو لہذا احساس کمتری ہوتا ہے.
کھڑکڑ کہاں سے آ رہی
ہے؟ احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں لے سکتے. خصوصاً عورتوں کو جو ہے یہ بہت زیادہ پریشان کن بات پیش آتی ہے کہ جب شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو اٹھاتی ہیں چیزیں اور جیب میں اتنے پیسے ہوتے نہیں, اور بچے بھی الگ پریشان, بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. یہ اور بھی زیادہ فتنے کا باعث ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے پھر ایسی چیزوں کی لالچ اور ہرس پیدا ہو جاتی ہے جس میں وہ لے نہیں سکتے, ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی. اور شرمندگی بھی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ بچہ ضد کر رہا ہے ایک چیز کی اور وہ نہیں لے رہے. کتنے فسادات ہیں اس کے اندر. شاپنگ مال میں جانا عادتاً اور بچوں کو بھی ساتھ لے جانا, سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کچھ تفریح کر لیں گے, بچے کھیل کود کر لیں گے, لیکن ان چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے کس قدر لالچ اور ہرس پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے. سب سے خطرناک چیز یہ کہ خدا تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ اپنے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنا مال نہیں دیا, اور دوسرے لوگ خرید رہے ہوتے ہیں, ٹرالیاں بھر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے حسد بھی ہو جاتا ہے اور لالچ اور ہرس بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو تو مال اتنا دیا اللہ نے کہ یہ ٹرالیاں بھر رہے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنے پیسہ نہیں ہے کہ ہم اتنا لے سکیں. تو یہ سب ناشکری اور دل میں غم, اور یہ سب غیر مفید غم ہے اور غیر مفید پریشانی ہے اور مولوں کے اندر جانا. غرض یہ کہ جنت جو ہے ایک پر مکان جگہ ہے, تو پر نعمت جگہ ہے کہ جہاں ایسے جیسے کوئی بہت بڑا شاپنگ مال ہے اور اس میں زمین سے لے کے یعنی ایک یہاں سے لے کے وہاں تک تمام ضروریات زندگی اور تعیشات زندگی بھرے ہوئے ہیں، رنگینیاں بھری ہوئی ہیں، طرح طرح کی ہزاروں قسم کی چاکلیٹیں ہیں، ہزاروں قسم کے کھلونے ہیں، ہزاروں قسم کے گھریلو اشیاء سہولت پہنچانے والی ہیں، ہزاروں قسم کے کپڑے اس کے اندر ہیں، طرح طرح کے فیشن والے کپڑے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائن والے جوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی جیولریاں ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کٹلری اور سامان اور برتن اور کیا کچھ، اس میں ایک جہان بھرا ہوا ہوتا ہے آج کل شاپنگ مال میں، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں کے حساب سے اشیاء ہوتی ہیں ان کی۔ تو یہ جس طرح یہ شاپنگ مال دنیا کے اندر ایسے ہیں، اور عجیب و غریب ڈیکوریشن کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، انٹیریئر ڈیکوریشن بھی ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے لگژری چیزیں ہوتی ہیں، تولیے اور بڑے بڑے مہنگی چیزیں اور بیڈ شیٹیں اور فرنیچر اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو لیکن یہ جنت جو ہے یہ اس کے مقابلے میں یہ تو کوئی بالکل مٹی ہے مٹی، یہ شاپنگ مال۔ یہ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جنت جو ہے ایک بہت بڑی سلطنت ہوگی نعمتوں کی۔ یہ تو شاپنگ مال ہے چند ہزار اسکوائر فٹ پہ کئی منزلہ ہے، لیکن جنت کو جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اور صرف زمینی زمین نہیں ہوگی، صرف باغی باغ نہیں ہوگا، بلکہ اور صرف نہریں نہریں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے اندر ایک نعمتوں کا جہان ہوگا۔ جس طرح شاپنگ مال کے اندر کثرت سے چیزیں ہیں، ایک جہان ہوتا ہے، تو وہ جنت کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے ایک شاپنگ مال؟ جو جنت کے اندر اتنی وسیع و عریض جنت کی سلطنت ہے، اس میں وہ نعمتوں سے اسی طرح پر ہوگی کہ ہزاروں قسم کی اس کے اندر سامان تعیش ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اندر تو سامان تعیش کا جمع کرنا اور ان کا استعمال کرنا کہیں کسی اور ہی طرف لے جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، کسی قسم کا شرعی ممنوعات نہیں ہوں گی کہ یہ چیز اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، کوئی روزہ رکھنا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنی نہیں ہے، بلکہ صرف تعیشات اور عیش و عشرت ہی کے سامان ہوں گے، مزہ ہی مزہ ہوگا۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے، عادت العباد الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے رکھی ہیں یہ نعمتیں، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے برا انجام ہے، خدا نخواستہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو دنیا میں پورا کر لیا ہوگا تو ان کی خواہشات اور لذتیں دنیا میں جو کہ فانی ہیں وہ پوری ہو گئیں، اب ان کا آخرت میں حصہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں حصہ انہی لوگوں کا ہوگا جو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منا کے اللہ کو راضی کر کے اور شریعت کے احکامات کی پابندی کر کے۔ یہاں پر جو اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے اور اسی کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر جو ہے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہاں تک ہے کہ بھائی اگر گناہوں میں ابتلا ہونے کا خدشہ ہو تو تم سو ہی جاؤ، سونا بھی تمہارا عبادت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو گناہ سے بچ جاؤں گا۔ اس طرح رمضان شریف میں روزے میں لوگ اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم کیسے پاس کریں؟ یہ ٹائم پاس کرنا جو ہے گناہوں کے اندر اور خواہشات نفسانی کے اندر، مثلا گپ شپ لگانے بیٹھ گئے تو غیبتوں کے انبار لگ گئے، جھوٹ اور فحش باتوں کے انبار لگ گئے، گالم گلوچ منہ سے نکل گئی، اس کی غیبت کر دی، اس کو طعنہ دے دیا، تو یہ زبان کے گناہوں سے جو ہے اس نے اپنے روزے کو گویا پھاڑ ڈالا۔ روزہ ایک ڈھال ہے تو اس نے اس ڈھال کو پھاڑ ڈالا۔ تو یہ گناہ سے بچ جانے کے لیے اگر سو ہی جائے کہ بھائی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں میں سو جاتا ہوں، تو یہ بھی اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ گناہ سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ ہاں تو یہ اوقات کو ضائع کرنا، یہ اس لیے زندگی اللہ نے نہیں دی ہے کہ فری منٹ مل گئے اور نیٹ پر جو ہے بے تحاشا کالیں کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لہذا ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ کی کال ہو رہی ہے، اور کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو دوسرے شہر میں اپنے رشتے دار ہیں، لاؤ چلو ان سے گپ شپ کر لیں. اب غیبتوں کے ایک انبار لگ جاتے ہیں اور جھوٹ باتیں جو بے تصدیق کی باتیں ہوتی ہیں ان کے انبار لگ جاتے ہیں, اور جو ادھر ادھر سے یہ کلپس آتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں, اسی کے اندر دلچسپی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر تو ہزاروں قسم کے جو ہے مشغولیت کے بہت سارے اس میں دلچسپیاں ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلچسپیاں ہیں. جو چیز آپ دیکھنا چاہیں اس کا اس میں نام ڈال دیجئے, اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات مل جائے گی. تو ان باتوں میں ان اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. ہمیشہ سوچ لو کہ منٹ فری کے ہیں لیکن ہمارا ایمان فری کا نہیں, ہماری زندگی فری کی نہیں, ہمارا ایک ایک منٹ بے حد قیمتی ہے. منٹ کیا, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ ہمارا بے حد قیمتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, کتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے, تو یہ ہماری وہاں جنت بن رہی ہے, اور محض جنت نہیں بلکہ اس کے اندر کس قدر نعمتوں کے بھرمار ہے. تو ہر وقت یہ ہماری ایک کمائی چل رہی ہے, اور اگر انہی اوقات کو ہم نے فری منٹ میں ضائع کر دیا اور ادھر ادھر کی گپ شپ میں اور گناہوں میں اس کو خرچ کر دیا تو بڑا خسارہ کیا ہم نے, بڑا اپنا نقصان اٹھایا, بڑے اپنے اوقات کو ضائع کر دیا اور خدا تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا. اس لیے بھائی اپنے ہر ہر لمحے کی نگہبانی کرنی ہے کہ ہم فضول کام میں, فحش کام میں یا ایسے کام میں, لغویات کے اندر جو ہمارے لیے ضروری نہ ہو ان میں ہم مبتلا نہ ہوں, بلکہ ضروری اور جائز کام کرتے رہیں, وہ بھی عبادت ہے. مثلا عورتیں جو گھر بار کے کام کرتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, جھاڑو جھٹکا کرتی ہیں یا کھانا وغیرہ پکاتی ہیں, بچوں کی تربیت کرتی ہیں, خاص طور سے بچوں کی تربیت میں ہمارے یہاں اکثر بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کو کیا سمجھانا, یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں جب بڑے ہوں گے تو ان کو سمجھا دیں گے. بڑے ہونے کے بعد تو ہاتھ سے سب جاتا, لیکن سب ہاتھ سے نکل جاتا ہے, بچے قابو میں ہی نہیں رہتے. آج کل ایسا زمانہ ہے کہ بچے قابو میں ماں باپ کے رہتے نہیں ہیں, پھر وہ بغاوت کر آ جاتے ہیں. اب لاکھ ماں باپ سر توڑیں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں, وہ راہ راست پہ نہیں آتے. وجہ ماں باپ ہی کا قصور ہے کہ پہلے تو ان کو بگاڑا اور ان کو پہلے غیروں کی جو ہے وہ کلچر کے اندر ان کو پالا اور ان کو گناہوں کی عادتوں سے خود ہی جو ہے مانوس کر دیا, بجائے اس کے کہ ان کو نیک صحبتوں میں لے جاتے, ان کو دین سکھاتے اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرتے. بجائے اس کے ہم نے کیا کیا کہ یا تو کیا تو مار پٹائی اور غصہ کیا, یا پھر یہ کہ ان کو دین سکھایا ہی نہیں اور غیروں کے طریقوں میں, غیروں کے ماحول میں ان کو پالا, انگریزیات کے اندر ہم نے ان کو پالا. مثلا یہ کہ برتھ ڈے پارٹیاں منا رہے ہیں, اور مثلا یہ کہ اب تو نیو ایئر بھی ہونے لگا ہے, اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری ہم سب کو ہدایت دے, کرسمس کی بھی اب مبارکبادیں غیر مسلموں کو دی جا رہی ہیں. اور یہ انتہا درجے کی جہالت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانور بلکہ اس سے بھی بدتر فرمایا ہے, اور ان کے لیے جو ہے ان کی نقلوں میں ہم فخر اور اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں, ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. تو یاد رکھیں ان کی ایڈوانسمنٹ تو ہے جہنم کی طرف, تو اگر ہم ایسی ایڈوانس ہوں گے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ, یعنی صحابہ سے خطاب کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ ایسی قوموں کی نقل کرو گے, یہاں تک کہ غیر قوموں کی نقل کرو گے, یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی ان سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے. یعنی گوہ جو ہے ایک بلی نما جانور ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا اس کا منہ ہوتا ہے بل کا جس میں وہ رہتا ہے. تو یعنی ایک ایسی چیزوں کی ہم نقل کریں گے جو کہ ہرگز نہ کرنی چاہیے یا ہرگز ہم کر نہیں سکتے. تو اب یہی حال ہو گیا ہے ان موبائلوں کی وجہ سے, کیبلوں کی وجہ سے. تو اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے کہ تیزی سے ہمارا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے اسلامی اشعار کو اپنانے کے بجائے اور اسلامی ماحول قائم کرنے کے بجائے. ہمارے یہاں کافروں اور جانوروں کی اور یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی جو ہے رسمیں اور ان کے طریقے جو ہے آتے جا رہے ہیں, اور اس قدر کثرت سے آ گئے کہ اب احساس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے دوسرے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. یہی بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جو بزرگ نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے رکاوٹ ڈالتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو رزق کی فکر اور دوسرے یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور زیادہ گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور یہی وہ مرض ہے. بار بار عرض کرتا ہوں اپنی تنبیہ کے لیے بھی کہ یہ وہ خطرناک مرض ہے کہ جس نے ابو طالب کو, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے, لیکن چونکہ عقلی محبت نہیں تھی, اطاعت نہیں تھی اللہ اور رسول کی, تو یہی خوف ان کو تھا کہ آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے کان میں ان سے فرمایا کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے ایمان نہیں لانا چاہتے کہ وہ قبیلے والے ان کو کیا کہیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا. لیکن ان کی زبان پر یہی بات تھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا. تو یہ وہ خطرناک مرض ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرے کا خوف, زمانے کا خوف. ایک بزرگ فرماتے ہیں, ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں, زمانہ خود ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. میرے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن اللہ کا شیر ہے, اور شیر کی خصلت ہے کہ بہاؤ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے. فرمایا کہ جب بھی دیکھو گے دریا کے اندر شیر کو, تو جس طرف دریا کا رخ ہوگا اس کے خلاف چل رہا ہوگا. یہ شیر کی خصلت ہے, خاص صفت ہے. تو مومن اللہ کا شیر ہے, وہ معاشرے کو نہیں دیکھتا, زمانے کو نہیں دیکھتا. میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ. اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے. عقل سے بھی سوچے انسان کہ اللہ ہی کو منہ دکھانا ہے مرنے کے بعد, تو نہ ہمارے بیوی کام آئے گی, نہ ہمارے بچے کام آئیں گے, نہ ہمارے ماں باپ کام آئیں گے. بھائی بہن کوئی بھی, جس کو بھی محبت کے دعوے ہیں, وہ سب کے سب یہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ یہ دنیا جو ہے دھوکے کی پونجی ہے, اور دھوکے کی پونجی کیوں ہے کہ یہاں کی ہر نعمت, ہر رنگینی, ہر تعیشات اور ضروریات زندگی, ہر چیز جو ہے یہاں سے چھوٹ جانے والی, ہر چیز فانی ہے. اسی لیے جب قبر میں انسان کو دفنایا جاتا ہے تو کبھی نہ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے, نہ اس کے رشتے دار ساتھ جاتے ہیں, نہ اس کی حیثیت, نہ نوٹوں کے بنڈل, کوئی چیز, نہ دفتر والے, کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی. ہر آدمی پاؤں کھینچ لیتا ہے کہ بھائی یہاں تک پہنچا سکتے تھے, اس کے بعد آپ آگے تم اکیلے ہی چلے جاؤ گے. دبا کر قبر میں سب چل دیے, دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. قبر میں گئے سارے یہ جن کے چکر میں ہم خدا تعالیٰ کو بھولے بیٹھے تھے اور خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہے تھے, اور غیروں کی نقلوں میں اپنا ظاہر بھی غیروں جیسا بنایا ہے. باطن کا تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ باطن کیسا بنا ہوا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسا ظاہر ہوتا ہے باطن پر اس کا اثر ضرور آتا ہے. باطن اور ظاہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر باطن واقعتاً اچھا ہوگا تو اس کا ظہور بھی اچھا ہوگا, ظاہر بھی اچھا ہوگا, اور اگر باطن برا ہوگا تو اس کا اثر ضرور ظاہر پر آئے گا. جیسے کہ لوٹے کے اندر اگر عرق گلاب ہو تو اس کو الٹو تو ٹونٹی سے عرق گلاب ہی نکلے گا, اور اگر اس لوٹے کے اندر نجاست اور پیشاب بھرا ہوگا تو اس کو الٹا کریں گے, الٹیں گے پانی کو تو اس لوٹے کو, تو اس میں سے پھر وہ گندگی ہی باہر آئے گی, پیشاب ہی باہر آئے گا, عرق گلاب تو نہیں نکلے گا. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارے داڑھی دل کے اندر داڑھی ہے, تو یہ بات غلط ہے. دل میں داڑھی ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اگر دل میں داڑھی ہوتی تو واقعتاً اس کا اظہار ہوتا, داڑھی نکل بھی آتی. تو یہ میرے عزیزوں اور دوستوں ہمارا حال ان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں, اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں یہ رہ کر یہی خوف نکالا جاتا ہے. ایک اللہ پر نظر رکھائی جاتی ہے, ایک اللہ سے تعلق سکھایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ نیک صحبتوں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ بری صحبت سے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ بچنا چاہیے, کہ برسوں کی محنت برباد ہونے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. برس ہاں برس کا متقی آدمی بری صحبت میں اگر عادتاً رہنا شروع کر دے اور شوق سے رہنا شروع کر دے, بس پھر اس کی تباہی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لوہا کتنی سخت چیز ہے اور پانی کتنی نرم چیز ہے، لیکن پانی اگر لوہے کو لگتا رہے تو لوہے کو زنگ لگ کر برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بری صحبت ہے کہ بری صحبت میں رہنے والا جو ہے وہ عادتاً اور شوق اشتیاق میں رہنے والا اور ان سے میل جول رکھنے والا ویسے ہی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ تو جیسی صحبت ہوگی ویسا انسان ٹل جاتا ہے۔ تو معاشرے کا خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے، عقل سے سوچنا چاہیے کہ آخر دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کون کام آئے گا۔ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، اکیلا ہی انسان جائے گا اور اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ لہٰذا بھائی دنیا کے اندر رہ کر خوب اللہ کو یاد کریں اور خوب اللہ اور رسول کے طریقوں کو ہم اختیار کریں، سنتوں کو خوب اختیار کریں، ویسے ایسی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں ایسی محبوب ہیں، اللہ تعالی کو ایسی محبوب ہیں اپنے محبوب کی ادائیں کہ جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ ایسے پیارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی پیاری ہیں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کہ جو ان اداؤں کو اپناتا ہے وہ بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اور جو لوگ غیروں کی نقل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض حالت میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی چال مت چلو، ان کے جیسے مت رہو، ان کو دوست مت بناؤ، ان کے طریقوں کو مت اختیار کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ کی غضب کی حالت میں رہو گے، اور خدا نخواستہ کسی وقت بھی جو ہے خاتمے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی۔ جیسے ہی اللہ نے بلا لیا، جس حالت میں انسان مرے گا اسی حالت میں وہاں اٹھایا جائے گا۔ خدا نخواستہ غیروں کی نقل اور غیروں کی حالت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر وہاں بھی غیروں ہی کی قوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہاں، اور فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا، مثلا تماشا دیکھنے چلے گئے، اہل باطل کی مجلس میں چلے گئے تماشا دیکھنے، یا اور کوئی قسم کی خرافات ہو رہی ہے، کوئی ایسی تقریب جو غیر شرعی ہے وہ ہو رہی ہے، لاؤ ہم اس میں جاتے تو نہیں ہیں لیکن چلو اس کو دیکھ تماشا تو دیکھ لیں دور دور سے، تو فرمایا کہ یہ بھی ان کی تعداد کو بڑھانا ہے، وہاں وہ لوگ کھڑے ہیں تو ہم بھی تماشائی بن کے کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی ان کی تعداد کو بڑھانا ہے، تو خدا نخواستہ پھر انہی میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین کو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اعتبار سے کریں، اسلامی اپنے شاعر کے مطابق کریں، اور بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، بیج چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب اس کی احتیاط کے ساتھ احتیاط کی جاتی ہے، آبیاری کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پھر اس میں سے ننھا سا ایک پودا نکلتا ہے، نازک سا ہوتا ہے، ہوا کے تھپیڑے اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ اس کی نگہبانی رکھتے ہیں اور اس کو اسلامی شاعر کے ساتھ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے پھر جب تناور درخت ہو جاتا ہے، پھر یہی چھوٹا سا بیج جو ہے ایک تناور درخت بن گیا، اور اس کے بعد اس میں پھل اور پھول لگ گئے، جس سے ایک خلق کثیر نفع اٹھاتی ہے، اس کے سائے میں لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ بیج کو بیج سمجھے کہ بھائی یہ تو چھوٹا سا ہے، اس سے کیا ہوگا، تو پھر وہ درخت کیسے ہوگے گا، پھل کیسے ملے گا، اناج کیسے ملے گا۔ لہذا بچوں کو بچہ نہ سمجھیں بلکہ ان کی تربیت سمجھیں کہ کل کو یہ تناور درخت بننے والے ہیں، کل یہی پھل دینے والے ہیں۔ لہذا اگر نیم کا بیج بوئیں گے تو نیم کڑوا پیدا ہوگا، پورا درخت کڑوا ہوگا، جہاں سے چکھو کڑوا، جہاں سے چکھو کڑوا۔ اسی لیے جن لوگوں کی تربیت اسلامی شاعر کے مطابق نہیں ہوتی، بزرگوں کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوتی، ماحول ان کا غیروں کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی بد اخلاق ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کو چکھو تو وہ برے نکلتے ہیں، زبان ان کی بری، آنکھ ان کی بری، کان ان کے برے، ہاتھوں سے اعمال ان کے برے صادر ہوتے ہیں، پیروں سے اعمال ان کے برے صادر ہوتے ہیں۔ اور اگر اسلامی طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، سنت کے مطابق کی جاتی ہے، بزرگوں کے طریقوں پر کیے جاتے ہیں، تو جہاں سے ان کو چکھو وہ راحت رساں بنتے ہیں۔ جو بات کہیں گے راحت رسانی کی کہیں گے، جو بات کہیں گے شیریں کہیں گے، جو بات ساتھ کہیں گے، با ادب کہیں گے، جو بات کہیں گے علم کے ساتھ کہیں گے، اخلاق کے ساتھ کہیں گے، جہاں آنکھ اٹھے گی وہ بہترین جگہ اٹھے گی، غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان وہ بات سنیں گے جو نیک ہوگی، اور بری باتوں سے وہ بچیں گے، کان پکڑیں گے، کانوں میں انگلیاں ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جہاں اصل میں یہ واقعہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کوئی شخص کہیں سے گانے کی آواز آ رہی تھی باجا بجانے کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور ایک چھوٹے بچے سے پوچھتے رہے کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے نہیں، تو جب اس بچے نے بتایا، کیونکہ وہ مکلف نہیں تھا، تو اس نے بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی، تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ کانوں کا زنا ہے، موسیقیاں سن رہے ہیں یہ کانوں کا زنا ہے، اسی طرح نامحرموں کی باتیں سن رہے ہیں، ان سے بے تکلفی کر رہے ہیں، تو یہ دل کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا ہے۔ تو ایسے گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے خاص طور سے۔ تو اپنے بچوں کی بھی تربیت خوب اچھے ماحول میں کریں، ہرگز ہرگز ان کو شاپنگ مال میں نہ لے کے جائیں، بلکہ ضرورت کی چیز خود ہی گھر میں لا دیا کریں، اور کپڑے بھی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کپڑے جوتے سب چیز وہ اپنے تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی اچھی جگہ سے مناسب داموں دیکھ کر گھر والوں کو لا دیتے ہیں، اور ایسے شریف لوگ ہیں گھر میں، ایسی عورتیں بازی شریف ہوتی ہیں کہ جو مردوں نے لا دیا صبر شکر کر کے پہن لیا، جزاک اللہ کہہ کے پہن لیا کہ بھائی یہ بھی اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا، اگر یہ بھی نصیب نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مانگے کے کپڑے پہنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کپڑوں ہی سے آ رہی ہیں، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں پر رہنے میں مجبور ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہیں، ان کے پاس چھت بھی نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، مانگے کا کھانا کھاتے ہیں، یا بہت ہی چٹنیوں پہ گزارا ان کا ہو رہا ہے، یا بھوکے پھاقے بھی ہو رہے ہیں، تو کتنے جو بھی وہ لاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بس اس کو پکاتے ہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے الحمدللہ تو نے ہمیں کھانے کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ان شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرنے سے کیا ہوگا، تنگیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کتنی نعمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے اندر ناشکری ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، فلاں کو دیکھو اس کے پاس یہ، فلاں کو دیکھو۔ اول تو بھائی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو وہ چاہے زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہے کم دیتے ہیں، اور یہ ظلم نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے دیا، یہ ایسی نعوذ باللہ فضول کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فضول کام سے پاک ہیں، یہ بے ہنگم نظام نہیں ہے کہ جس کو چاہے جتنا دے دیا اور بے مقصد دے دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے پر ہے، جس کے لیے زیادہ مال میں فائدہ ہے اس کو زیادہ مال دیا، جس کو کم مال میں فائدہ ہے اس کو کم مال دیا۔ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے زیادہ مال اس کے پاس آئے گا تو یہ گناہوں میں اور نفس کی خواہشات میں اس کو خرچ کر دے گا اور ہم سے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اسی لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے برے کام کر کے مجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ برے کام اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتے، تو بوجہ محبت کے اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے منع کیا۔ گناہ کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ بری چیزیں ہیں، برے کام ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے۔ اور شرم و حیا والا آدمی، جتنی زیادہ شرم ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا اور نہ اس کو خدا اور رسول کی باتوں کا معلوم ہے، نہ اس نے معلوم کیا، اور نہ ہی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے حیا والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حیا ہوتی کہ حقیقت حیا اس کو حاصل ہوتی، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یراک حیث نہاک۔ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر بتلائی ہے کہ حیا کی حقیقت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نافرمانی میں نہ دیکھیں، یہ ہے حیا اصلی۔ تو حیا اگر ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب حیا ہے تو ایمان بھی ہے، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ تو حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی مبتلا نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں کی تربیت جو ہے اس میں خاص طور سے یہ بات ہے کہ ان کو یہ ٹچ موبائل، بلکہ موبائلوں کا تو بچوں سے کوئی کام ہی نہیں ہے، اس چیز سے ان کو بہت دور رکھیں، ورنہ وہ اپنے اوقات کو ضائع کر کے، اور مصیبت یہ ہے کہ اس چیز نے
دنیا سے بھی جو ہے بیزار کر دیا, نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا, دنیا بھی برباد کر رکھی ہے کہ اتنے فضول اور گیم اور طرح طرح کی اس کے اندر فلمیں اور گندگیاں اس کے اندر اور اس قدر دلچسپیاں بھر دی ہیں ان ایجاد کرنے والوں نے اس کے اندر. ہم لوگ ان کو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ ایسے, میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر انگلی اٹھائیں کہ ہم کیوں ان کے جالوں میں آتے ہیں, کیوں ہم ان کی نقل کرتے ہیں. ہمارا اسلام سب سے بہترین مذہب ہے, ہمارا اسلام سب سے پاکیزہ مذہب ہے, ہمارا اسلام سب سے نورانی مذہب ہے, ہمارا اسلام سب سے بہترین مذہب ہے. اس میں اخلاق بھی ہیں, اس میں طریق زندگی بھی ہے, اس میں آداب بھی ہیں, اس میں معاشرت بھی ہے, اس میں معاملات کے بھی طریقے ہیں, اس میں کاروبار کے بھی طریقے ہیں, اس میں سونے جاگنے ہر لمحے کے طریقہ اس میں سکھلایا گیا ہے. کسی صحابی کو کسی یہودی نے منافق نے جو ہے ستانے کے لیے ایسے کچھ جملے کہے کہ تمہارا اسلام کیسا ہے کہ تمہارا اسلام میں ذرا ذرا سی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں, تو انہوں نے ان کو فوراً منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میرے اسلام میں تو میرے نبی سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو ہمیں استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح پاکی اختیار کرنی چاہیے, کہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہر بڑی سے بڑی بات کیا چیز ہمارے مذہب میں نہیں ہے, اور ہر چیز کا بہترین فائدہ اور بہترین اور حکمت کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائے. ہر کام کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے, انسانیت کا فائدہ ہے, امن ہی امن ہے. جتنے غیر لوگوں کے قوانین ہیں ہر قانون میں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے, لیکن اللہ کا قانون تمام نقائص سے پاک ہے. ہاں, تو اس کے اتباع میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بس ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے کمانے کی جو اوقات ہیں ان کو محدود رکھیں, ضرورت پر اکتفا کریں, اتنا کمائیں کہ جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے, اور پھر اللہ کا نام لیں, اللہ کو یاد کریں, اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں, آخرت میں اپنی پراپرٹی بنائیں. آخرت کی پراپرٹی بنانا اتنا آسان, اور دنیا کی پراپرٹی بنانے کے لیے بعض لوگ تو اپنی پوری پوری عمر گنوا دیتے ہیں مگر پراپرٹی بن کے نہیں دیتی. یا بن جاتی ہے تو چند سو گز پہ بن جاتی ہے, بھلو ہزار گز پہ بن جائے گی, دو ہزار گز پہ بن جائے گی, لیکن ایک سبحان اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے نصف میزان بھر لیا, اور الحمدللہ کہا تو اس نے گویا پورا ہی میزان بھر لیا, اور اللہ اکبر کہا تو زمین تا آسمان تمام کا تمام نیکیوں سے بھر گیا. اس قدر انعامات ہیں, چند سیکنڈ میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے کہ آدمی نے سبحان اللہ کہہ دیا, الحمدللہ کہہ دیا, اللہ اکبر کہہ دیا, یا اپنے گناہوں پر ندامت سے اللہم اغفر لی وارحمنی کہہ دیا, یا ربی معاف فرما دیجئے کہہ دیا, جیسا کہ ہمارے حضرت کے شیخ پھولپوری رحمت اللہ علیہ بار بار یہ نعرہ لگایا کرتے تھے, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے. تو ہر وقت معافی مانگتے رہنا, یا کہہ دیا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی, تمام کے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی. اور وہ ایسے کریم ہیں کہ جب بندہ ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو کروڑہا کروڑہا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہ سے بھر گیا ہو ریت کے ذرات کی طرح, تو بھی وہ ایک نعرے پر ایک آہ ندامت پر معاف کر دیتے ہیں. تو بار بار گناہوں سے معافی کا یہ ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی نکال رکھا ہے کہ اگر تم کثیر الخطا ہو تو کثیر التوبہ بھی بنے رہو, توبہ استغفار بھی کرتے رہو, ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے. تم معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو, ہم معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے. ہزار بار معافی مانگو گے ہم ہزار بار معاف کر دیں گے, ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, تمہارے گناہوں سے ہمارا کوئی نقصان نہیں, تم خود ہی گناہ کر کے پریشان رہتے ہو اور ہم سے دور دور رہتے ہو. گناہ چھوڑ دو, معافی مانگ لو, پھر ہمارے ہو جاؤ, پھر ہمارے قریب ہو جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواتین کے لیے خصوصاً جو ہے یہ میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اسمارٹ فون اور کیبل تو خیر ہو بالکل ہی سمجھو کہ جس گھر میں کیبل ہو سمجھ لو کہ اس نے اپنے گھر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رکھا ہے. اس کی تدابیر پوچھ لینی چاہیے, یہ نہیں کہ بس ایک دم فیصلہ کر کے آنن فانن جو ہے اس کو توڑ پھوڑ دیا. تدابیر پوچھ لینا چاہیے, طریقے بزرگوں سے پوچھ لینا چاہیے. اکثر اس نقصان دین میں چلنے والوں کا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل لڑاتے ہیں, بزرگوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم دین پر کیسے چلیں, یا کسی بری عادت میں مبتلا ہیں, یا گھر کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو کیسے دور کریں. بزرگوں کی تعلیمات میں فائدہ ہی فائدہ ہے, ان تعلیمات پر عمل کریں گے انشاءاللہ آسانی سے جو ہے ہمارا ماحول بدل جائے گا, آسانی سے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ والے بن جائیں گے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو ایک تو یہ کہ خواتین کو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, لیکن خواتین کو اس لیے کہتا ہوں, ماؤں کو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن جو ہے وہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے, اور باپ جو ہے وہ اکثر کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ معاش کی فکر میں باہر رہتے ہیں, رات کو آتے ہیں. تو ماں ہی اصل میں بچے کی جو ہے درسگاہ ہے. تو جیسی ماں ہوگی اور جو تربیت ماں کرنا چاہ رہی ہے وہ اپنے اندر بھی محاسبہ کرے کہ میرے کیا حال ہے, ایسا نہ ہو کہ میں تو ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں, میں تو موبائلوں میں لگی ہوئی ہوں اور بچوں کو چاہ رہی ہوں کہ وہ علامہ بن جائیں, وہ اللہ والے بن جائیں, میں تو نماز میں سستی کر رہی ہوں, بچوں کو ڈنڈے مار کے بھگا رہی ہوں کہ جاؤ نماز پڑھو. تو اس طرح سے اثر نہیں آتا. ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ جی اس کو نصیحت کر دیجیے, گڑ بہت کھاتا ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ اچھا بھائی کل آنا. اب وہ خاتون آئی تھی بہت دور سے, لیکن پھر اگلے دن پھر آ گئی دور سے چلتی ہوئی. اب جو آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرتے, اچھی چیز نہیں, زیادہ گڑ نہیں کھاتے. بس اتنا کہہ کے کہا کہ بھائی جاؤ. تو خاتون نے حیرت سے کہا کہ جی کل بھی میں آئی تھی آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی تو آپ کل ہی یہ بات کہہ دیتے. تو فرمایا کہ بھائی کل تک مجھے بھی گڑ کھانے کی عادت زیادہ تھی, اب اس بچے کو نصیحت کرنے کی وجہ سے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب گڑ نہیں کھاؤں گا. تو پھر اب میں اس کو جو نصیحت کروں گا تو اس پر اثر بھی کرے گی. تو شیخ ہو, ماں ہو, باپ ہو, ہر ایک کو جو کہنے والا ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہے, اس کو ضروری ہے کہ وہ خود اپنا بھی محاسبہ رکھے کہ کہیں میں تو ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوں. تو ہرگز اس کا اثر نہیں آئے گا کہ اگر اماں جان موبائلوں میں لگی ہیں کہ چھوڑو تم بچے ہو میں تو بڑی ہوں, تو میرے لیے گناہ جائز ہو جائے گا, میرے لیے فضول کاموں میں لگنا جائز ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ بچے دیکھیں گے کہ ماں کے قول اور فعل میں تضاد ہے, تو ہرگز بھی ماں کا روب, ماں کا ادب اس کے دل میں نہیں آئے گا, اور ہرگز بھی ماں کی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. گناہ تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں, اور تو کیوں نہ ہم جلدی چھوڑ دیں اور اپنا محاسبہ ہم رکھیں کہ ہم بچوں کی جیسی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, ہم خود بھی ایسے ہیں یا نہیں. چلو ماضی کی باتوں کو چھوڑو, ماضی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, لیکن اب پکا ارادہ کریں کہ اب ہم کسی بھی فضول اور لغو کام میں, خصوصاً ان موبائلوں میں, ڈائجسٹوں میں, بچے اتنے تیز ہو گئے کہ اب بچے اسمارٹ فون کو کھول لیتے ہیں. کتنے واقعات ایسے ہو گئے, یہ موبائل فون نے بچوں کو جرم جرائم سکھا رہے ہیں, موبائل بچے جرم کر رہے ہیں, ڈاکے چوریاں بھی انہیں سے ہو رہی ہیں, اور فیس بک اور کیا کیا اس سے جو ہے حرام عشق بھی چل رہے ہیں. اور کھولنا کیسا جانتے ہیں, اگر آپ نے نہیں دلایا بچے کو تو کھولنا جانتا ہے, اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے جانتا ہے. شیطان ساری ترکیبیں سکھا دیتا ہے بچوں کو, اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بہت دور ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا محاسبہ ہم رکھیں کہ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو بچوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دور رہیں, تو ایسا ممکن نہ ہوگا, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لوپ ہول ایسا ہوگا جس سے بچے جو ہے اس کو استعمال کر لیں گے. بچے آپ پرانے ہو گئے, بچے جدید ہیں, بچے بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, آپ تو بڈھے ہو گئے, لیکن بچوں کو یہ ترکیبیں بہت آ جاتی ہیں, کیا ہمیں چھٹی کیسے مارنی ہے مدرسے کی, اور یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ کام کیسے کرنا ہے. تو یہ سب بچے جانتے ہیں, ان کو بولا مت سمجھو, اور ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو, لیکن اصول اپنے سخت رکھو. تو ماؤں سے میں خاص طور سے گزارش کرتا ہوں, اور بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ فارغ نہ رکھیں کسی نہ کسی کام میں, گھریلو کاموں میں. اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دستکاریاں سکھائیں اور ہنر کی چیزیں سکھلائیں. یہ نہ ہو کہ ان کو یہی سیکھ لیا انہوں نے کہ جہاں کوئی چیز کی ضرورت ہوئی واٹس ایپ پہ یا اس پہ وہ نیٹ پہ اس کو منگا لیا گھر بیٹھے. نہ سینہ پرونا آتا ہے, نہ ذرا سا ٹانکا لگانا آتا ہے, نہ کوئی چیز بنانی آتی ہے, بس سارے کی ساری محتاجی یہ نیٹ کی ہو گئی ہے اور غلامی ہو گئی ہے گویا کہ. ایسا نہ بنائیں, بلکہ اپنے بچوں سے ان کی عمر کے حساب سے کام لیا کریں, اور ان کو محنت کا عادی بنائیں, پیدل چلنے کا عادی بنائیں, اور ان کو گھریلو کام سکھلائیں, جھاڑو جھٹکا بھی کریں, صفائی پوچھا بھی کریں, ان سے کروائیں, اور ان سے جو ہے ان کو فارغ نہ رہنے دیں, اور ان کو سینہ پرونا بھی سکھائیں, اور کوئی نہ کوئی ہنر دستکاری کا کچھ نہ کچھ ان کو سکھائیں, اور ان کی دینی تربیت اس طرح سے کریں کہ بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر سنائیں. خصوصاً یہ جو بہشتی زیور ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, واللہ جن لوگوں نے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا, وہ اپنے منہ سے خود تعریف کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بہشتی زیور اس میں بامسمہ ہے، یہ جنت کا زیور ہے، اور اس پر عمل کر کے، اس کے اصولوں پر عمل کر کے ہمارے گھر کا ماحول واقعی جنت کے جیسا ماحول ہو گیا ہے. اب اپنے اپنے عمل کی بات ہے، لہذا بہترین یہ چیز ہمارے سامنے رہنما چیز ہے بہشتی زیور، تو اس کا خود بھی مطالعہ رکھیں اور بچوں کے اندر بھی وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اس کے مطابق چلیں. انشاءاللہ اس میں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیا کیا چیزیں گناہ کی ہیں، کیا کیا چیزیں بدعتیں ہیں، کیا کیا رسومات کی باتیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، اور ان کی خرابیاں کیا ہیں. یا تو خرابیاں تک بتا دی ہیں، دنیاوی خرابیاں بھی بتا دی ہیں، آخرت کی خرابیاں بھی بتا دی ہیں. لہذا بہترین چیز ہے بہشتی زیور، اس کی بار بار تکرار اور اس کا مطالعہ ہوتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی بہترین رہنمائی ہم کو اس سے مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھائی یہ تو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ نہ ہماری آنکھ ایسی جگہ اٹھے جہاں اللہ کے جہاں اللہ تعالی ناراض ہوں، جہاں اللہ کی منشا نہ ہو. اسی طرح زبان وہ بات بولے جو اللہ کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ سوچ لے کہ ہم جو بولنے والے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی ناخوشی ہے اس کے اندر. تو اگر ناخوشی کا جواب آئے دل سے تو فوراً خاموش ہو جاؤ. اور فرمایا کہ ایک چپ جو ہے ایک خاموشی لاکھ بلا کو ٹالتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. دنیا کی بھی ہزاروں خرابیاں زبان سے پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں جھگڑے زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں زبان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. زبان کو اگر احتیاط سے استعمال کر لیا اور نرم الفاظ استعمال کر لیے تو وہ بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور زبان کو اگر سختی سے استعمال کر لیا اور بد اخلاقی سے استعمال کیا، برے الفاظ نکالے، تو وہ برائی اور جھگڑے اور مصیبتوں اور لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے. تو زبان کو بھی خوب سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اور بری بات کہنا، فحش بات کہنا، یہ آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے. جھوٹ بات کہنا، غیبت کرنا، یہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے. جیسا کہ غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں وارد ہے، کہ یہ غیبت جو ہے، یہ ایسی غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اپنی نیکیوں کو منجنیق میں رکھ کر پھینک دیتا ہے. اور فرمایا کہ یہ یعنی نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے کی طرف چلی جاتی ہیں، جس کی غیبت کی ہے اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں اگر معافی نہ مانگی اور معافی نہ کرائی. اور فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، توبہ کر لے سچے دل سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے گا اس وقت تک یہ بندہ اپنے سر پہ گناہ لے کے ہی دنیا سے جائے گا اگر اس کی معافی تلافی نہ کی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم نہ ہوا تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کر لے، اس کو اطلاع نہ کرے، اور اگر اس کو معلوم ہو گیا پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اس چیز کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس کے گناہ اس کے سر لا دیے جائیں گے. تو بہت ہی حماقت کا گناہ ہے. زبان کو خوب احتیاط سے استعمال کرنا، اور کسی کو تانا نہ پڑے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، اس بات کا خیال رکھنا. اسی لیے جو ہے چونکہ ان باتوں کا خیال رکھنا، کیونکہ امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ قول ہمارے حضرت نے رسالہ اصلاح اخلاق میں تحریر فرمایا ہے، کہ امام غزالی نے فرمایا کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، 20 طریقے سے گناہ. تو اب 20 طریقے سے بچنا تو خاصا مشکل کام ہے، تو اس کا بہترین حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کہ دو لفظ میں اس کا فیصلہ کر دیا، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بس خاموشی میں عافیت ہی عافیت ہے، بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا کہ ضرورت کی بات بولے، بے ضرورت بات بولے ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سر سے پیر تک اپنا فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول پیدا فرما دے، اور سنتوں پر جان دینا نصیب فرمائے اللہ تعالی، اور ہم سب کو جز فرما کر اللہ والا بنائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان نفر من بنی عذرة ثلاثة اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلموا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکتینیہم، قال طلحة انا، فكانوا عنده فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا فخرج فيه احدهم فاستشهدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استشهد آخرا يليه وأولهم يليه فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ کے تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا اور بنیت مجاہدہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور وہ فقر و فاقے والے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو ان کی خبر گیری سے مجھ کو آگاہ کرے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان کی خبر گیری کروں گا. وہ تینوں آدمی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. ان تینوں میں سے ایک شخص اس لشکر میں گیا اور شہید ہوا. پھر ایک اور لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اس میں دوسرا شخص شہید ہو گیا اور شہید تیسرا شخص اپنے بستر پر مر گیا. راوی کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں کو خواب میں جنت کے اندر دیکھا. جو شخص بستر پر مرا تھا وہ سب سے آگے تھا اور جو دوسرے لشکر میں شہید ہوا وہ اس کے پیچھے, اور سب سے پہلا شخص جو پہلے لشکر میں شہید ہوا تھا سب سے آخر میں تھا. میرے دل میں اس سے شبہ پیدا ہوا اور اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان میں سے تو نے کس چیز کا انکار کیا, یعنی ان میں سے کون سی ایسی بات تجھے نظر آئی جو شبہ اور انکار کا باعث ہوئی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس نے اسلام میں زیادہ عمر پائی اور اس کو زیادہ تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کا موقع ملا. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے حدیث بن خالد میں, یعنی دوسرا شخص جو شہید تو نہ تھا مگر وہ مرابط تھا یعنی سرحد کا نگہبان اور شہید ہونے کی نیت رکھتا تھا تو اپنی نیت کا ثواب شہادت بھی ملا اور جتنے دن زندہ رہا ان دنوں کے نیک اعمال کا ثواب الگ ملا, اس لیے یہ باقی لوگوں سے افضل رہا. دیکھ لیجئے اس میں بھی وقت کی کتنی قیمت ہے کہ تھوڑا وقت ان کو زیادہ مل گیا تو جنت میں ان سے آگے پہنچ گئے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں چل رہی ہیں, اس میں سے کچھ سنتیں بیان ہو چکی. باقی سنتیں یہ ہیں: پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا, دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے, ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب, ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ, جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا. یہ سنتیں ابھی جاری ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت میں فضائل صحابہ میں سے پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو, وہ تم سب میں بہتر ہیں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رحمت سے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اور سب دوستوں اور گھر والوں کو, ہمارے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو اللہ اپنا 100% فرما بردار بنا لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابن المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ چھپے ہوئے ہوں انجانے میں کیے ہوں جان کر کیے ہوں چھپے کیے ہوں علانیہ کیے ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت کی آبشار ہم پر انڈیل دے اے اللہ جو آپ کی رحمت کے سائے میں آ گیا گناہ سے بچ گیا اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما دے آخر سانس تک قائم و دائم فرما دے الہ العالمین گناہوں سے 100% حفاظت نصیب فرما گناہوں سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت نصیب فرما اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما سنتوں کو ذوق و شوق نصیب فرما اے اللہ سنتوں پر جان دینا نصیب فرما اے اللہ ایک ایک لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اے اللہ ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما اور اگر خطا ہو جائے تو رو رو کر جب تک معافی نہ مانگ لیں اے اللہ اس وقت تک ہمیں چین نہ آئے الہ العالمین ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے ہماری اولادوں کو جذب فرما لے تمام مسلمانوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے دونوں جہان کی خوشیاں ہمیں عطا فرما دے دونوں جہان کے غموں اور شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اس تنگی کو بدل دے فراخی سے مصیبت کو بدل دے عافیت سے غموں کو بدل دے خوشی سے اور بیماریوں کو بدل دے صحت کی نعمت سے الہ العالمین دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دونوں جہان کی عافیت اور فلاح ہم سب کو نصیب فرما الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں رشتوں کے انتظار میں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما محبت والے ایک دوسرے کے لیے اظہار و قربانی والے دیندار اللہ والے رشتے نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ